أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم
رجعنا صلاة
محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعلم في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لقرار الأقدم من الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود بجي محمد وعلى
آله وصحبه
اجمعين. سامعین، دعا یا علی و یا عظیم کے پیغام کے عنوان سے آج ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں ہے. کل جو گفتگو آپ کی خدمت پیش کی، اس کا خلاصہ چند جملوں کے ذیل میں، اسلام ہمیں صرف دعا کا قاری اور اس کا ریڈر بنانا نہیں چاہتا، بلکہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دعا کے متعلق پہ غور کریں. دوسری چیز یہ کہ دعا در حقیقت، دعا کا پڑھنا در حقیقت دعا پر عمل کرنے کا مقدمہ بنتا ہے. تیسری بات یہ کہ جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں اور جو وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کا اپنے خاص حساب کتاب ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں ہیں، مجرب نسخے اور مجرب عملیات، اور اس میں بہت سی جگہ آپ کو ائمہ کا نام بھی نظر آئے گا، لیکن ان کی سند کیا ہے یہ نہیں معلوم کسی کو. لہذا ایسی چیزوں پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے. یہ جنتری، وہ جنتری، یہ عملیات، وہ عملیات، پوری قوم کسی چکر میں لگایا تھا کہ عمل سے دور ہو جائیں، صرف تسبیح پڑھیں اور فٹافٹ کام ہو جائے ان کا. اہل بیت کی نگاہ میں زندگی کا مفہوم یہ نہیں کہ جنتری پہ عمل کرو، عملیات پہ عمل کرو، یہ دعا اتنی دفعہ پڑھ لو. یہ دعا ہے لیکن اس کا خاص حساب ہے اور اس کی سند موجود ہے. نہیں کہ ہر کوئی شخص اپنی طرف سے جو ہے وہ چار جنتری نکال لو، چار عملیات نکال لے، مجرب عملیات کا نسخہ، یہ پڑھ دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ پڑھ دیں گے تو ویسا ہو جائے گا. اہل بیت نے جو دعائیں، جو مستند دعائیں اہل بیت سے منقول ہیں، در حقیقت ان کا الگ حساب ہے. الگ حساب کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز وحی سے مربوط ہے، اور وحی میں خطا، غلطی اور نسیان کا نام و نشان نہیں ہے. لہذا جو بھی مرکز وحی سے مربوط ہوگا، خواہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو یا اہل بیت علیہم السلام یا ان کے تربیت یافتہ علماء و مجتہدین، ان کی طرف سے کبھی بھی آپ کو اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی کہ من مانی چیز، من گھڑت چیز نکال دی، اس کا نام مجرب عملیات رکھ دیا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے جو ہمیں حکم دیا کہ اس دعا کو ماہ رمضان کی ہر رواجی نماز کے بعد پڑھا جائے، تو جس کو میں نے کہا 150 مرتبہ یہ دعا 30 دن میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ایک حساب ہے، اس کا ایک کتاب ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام دعا پڑھ رہے تھے، امام کا نوزو موڈ ہوا، یا علیوں کے بعد یا عظیم کہہ دیا، یا غفور کا جملہ آ گیا ذہن میں ان کے تو یا رحیم بھی کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرکز وحی سے مربوط ہے امام، اور جب کوئی ہستی مرکز وحی سے مربوط ہو جائے تو پھر وما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما بنتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس پہ وحی کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ درجہ رسول اکرم کے بعد تمام ائمہ کے لیے ہے. وہ تمام کمالات ما سوائے نبوت و خاتمیت کے رسول اکرم کے بعد اہل بیت کے لیے منتقل ہوئے ہیں. لہذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرکز وحی سے مربوط ہیں یہ دعائیں، زبان عصمت سے ادا ہو رہی ہیں یہ دعائیں، اس لیے ان کا الگ حساب ہے. یہ وہ جنتریوں کے اور عملیات کی کتابوں کی دعائیں نہیں ہیں کہ جس کا جو موڈ آگے جناب یا علی یا عظیم پڑھ دو، یا غفور یا رحیم پڑھ دو، یہ دعا پڑھ دو، وہ دعا پڑھ دو، نادی علی کبیر کا ذکر، نادی علی صغیر کا ذکر، میں فی الحال ان کی صنعت میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے جو لوگوں نے بنائی ہیں یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ذائقے نکالنے والے اور یہ آپ کو ستاروں کے ذریعے حال بنانے والے، وہ آپ کہیں گے آپ کا ستارہ گردش میں، وہ آپ کو گردش میں لے آئیں گے، آپ کا سر گھما دیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے. ایسے ایسے میں نے اشتہار دیکھے کہ جو سال ڈیڑھ سال مدرسے میں نہیں پڑھے، ایک جگہ پیش امام بنے، وہاں سے فیل ہوئے، وہاں جا کے انہوں نے کسی شیعہ علاقے میں جو ہے انہوں نے ماہر علوم و نجوم اور تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام کی روشنی میں اپنی قسمت کا حال معلوم کیجیے. اور اگر اس طرح ہو تو پھر علم نجوم کی اہمیت ہے، علم فلکیت کی اہمیت ہے، لیکن خود آئمہ سے مربوط جو احادیث ہے اس کا خلاصہ یہ کہ یہ چیزیں تمہاری قسمت کو نہیں بدل سکتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے مثلا سہارا لینے آتے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں بھائی کس چیز کے لیے سہارا ہے، یہ کام کریں گے تو اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے کہا قرآن یہ نہیں کہتا آپ سے کہ یہ کام اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنی نیت کو اچھا کرو گے کام اچھا ہوگا، اپنی نیت کو خراب کرو گے کام خراب ہوگا. کام سے پہلے اس کے مقدمات پہ غور کرو گے، اس کے نتائج پہ غور کرو گے، کام میں وارد ہوگی کام اچھا ہوگا. لیکن اگر بغیر کام کو سمجھے، بغیر جانے، بغیر اس کی اونچ نیچ کو سمجھے، بغیر کام میں کود گئے تو پھر کام کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو استخارہ یا دعائیں یہ چیزیں نہیں بتائیے یہ کام اچھا ہوگا، اپنی نیتوں کو اچھا کرو تاکہ خود بہت تمہاری نیت اچھی نیت پاکیزہ نیت کا اثر اچھا ہو. درود بھیجے محمد وال محمد. تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی یا علی یا عظیم. میں عرض کر چکا ہوں زبان عصمت سے ادا ہونے والے ہیں جملے، ان کا کسی بھی انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں سے کسی بھی صورت میں مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اے برتر عظیم ذات، یعنی جب وہ برتر اور جب وہ عظیم ہے، جب وہ بڑھ کر ہے سب سے، تو پھر کل جیسے کہ حدیث پہ تخلقو بے اخلاق اللہ، اللہ کے صفات سے، اللہ کے اخلاق سے اپنا آپ کو مزین کرو. اللہ کا خلق، اللہ کا اخلاق، اللہ کی صفات کیا ہے؟ رحمان، کریم، رحیم، غفور. تو جب اللہ علی اور عظیم ہے تو پھر اس کے ماننے والے بندوں کو بھی علی اور عظیم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ خدا کہ خدا تو بہت علی و عظیم ہے لیکن اس کے ماننے والے پس گھٹیا اور غیر اخلاقی کاموں میں ہوں، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. جس کو میں نے کل مثال دی تھی مری کی، کہ آپ مری گھومنے جائیں، مری کی تازی ہوا آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جائے تو آپ کو تھوڑی تازگی محسوس ہوگی، لیکن مری گھوم کے آ جائیں میں پوچھوں جناب کچھ تازی ہوا بھی کھا کے آئے نہیں آپ کے، جناب مناظر بہت اچھے تھے، پیڑ بہت اچھے تھے، گھومنے کی جگہ بہت اچھی تھی، لفٹ ایئر بہت اچھی تھی، گھوڑا گلی گئے تھے وہاں بہت یہ تھا وہ تھا، جو جو وہاں کی چیزیں دیکھی. میں تو وہاں کی آب و ہوا سے، پاکیزہ آب و ہوا سے بھی کچھ آپ نے لطف حاصل کیا، کچھ تر و تازگی محسوس کی. تو اگر جواب نفی میں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ گھوم کے آ جائیں لیکن در حقیقت وہ چیز جو آپ کو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہوئی. ماہ رمضان خدا کی رحمت کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمت کے مہینے میں خدا کی رحمت کا مظہر نہیں بنیں گے تو پھر اس روزے داری کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. کسی بھوک و پیاس ہے، حدیث میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو صبح اپنا منہ بند کرتے ہیں اذان فجر سے 10 منٹ پہلے اور اذان مغرب کے بعد اپنا منہ کھول لیتے ہیں کھانے پینے کے لیے. ان کو روزے سے سوائے بھوک و پیاس سے کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کا روزے سے حصہ صرف بھوک و پیاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. روزے کی معنویت، روزے کی روحانیت، روزے کا فلسفہ، روزے کی حقیقت ان کو چھو کے نہیں گزرتی، اس لیے کہ انہوں نے خود کوشش نہیں کی. یا علی یا عظیم، یعنی اے خدا تو برتر ہے، تو عظیم ہے، تو علی ہے، تو سب سے اونچا ہے، تو تیرے بندوں کو بھی اتنا ہی اپنے قد کے لحاظ سے، اپنی انسانیت کے لحاظ سے اونچا ہونا چاہیے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا غفور و یا رحیم. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس دعا میں انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہے، انسانی سوسائٹی کی اصلاح ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر جو ہمارا کردار ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہے. ان تینوں میدانوں میں یہ دعا در حقیقت ہمیں آمادہ کر رہی ہے کہ دیکھو ماہ رمضان آیا ہے، لہذا تمہیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اور بین الاقوامی سطح پر امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. درود بھیجیے محمد وال محمد. اب خدا نے کہا یا امام نے کہا یا غفور و یا رحیم. اے مغفرت کرنے والے، اے رحم کرنے والے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب تک تم زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. ارحم تو رحم، تم رحم کرو گے تو پھر در حقیقت کیا ہوگا؟ خدا بھی تم پر رحم کرے گا. حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے کئی غلام تھے، کئی کنیزے تھیں، کئی صاحبزادے تھے، لیکن امام اپنا کام خود انجام دیتے تھے. تو ایک دفعہ امام اگر کوئی غلطی کرتا تھا ان کا کوئی غلام یا کنیز، تو اس کو ایک رجسٹر میں نوٹ کر لیتے تھے، اور جب ماہ رمضان آتا تھا تو رجسٹر کھولتے تھے، تمام غلاموں کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی. اس کے بعد حال تھا کہ کہتے ہیں، خداوندہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے اپنے ماتحت افراد کو معاف کیا، تو بھی اپنے اس بندے علی بن حسین کو معاف کر. یہ ہے عمل فرد، یعنی یا غفور یا رحیم کا مظہر کون ہے؟ امام سجاد. یعنی اپنے ماتحت افراد کو معاف کر دینا. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کہ جب تک آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ دوسروں کے لیے رحمت کا مظہر نہیں بنیں گے، خدا بھی اپنی مغفرت کا اور اپنی رحمت کا جلوہ آپ پر ثابت نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب میں قسی القلب ہوں، میں لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتا، جب میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو درگزر نہیں کرتا، تو پھر میں خدا سے کیسے امید رکھوں کہ خدا میری غلطیوں سے درگزر کرے، خدا میری خطاؤں سے چشم پوشی کرے. تو یا غفور یا رحیم کا در حقیقت جملہ ہمیں معاشرہ سازی کی طرف دعوت دے رہا ہے. کیسے معاشرے کو بنائیں؟ اس طرح بنائیں کہ اگر کوئی تمہارے حق میں غلطی کرے تو تم اسے معاف کرنے میں پہل کرو. لیکن اگر ماہ رمضان گزر جائے اور ہم نے صفت پیدا نہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ صرف بھوک کو پیاس کا روزہ رکھا ہے. انسان کے روح میں روزے کی خوشبو نہیں اتری ہے. حقیقت روزہ، فلسفہ روزہ کو انسان نہیں سمجھا. لہذا یا غفور یا رحیم، یعنی اے خدا تو مغفرت کرنے والا ہے، تو لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. تو اگر میں کسی کو دیکھوں، کسی نوجوان کو، کسی شخص کو، کسی مومن کو گناہ کر رہا ہے، تو اس کے عیوب پر پردہ ڈالوں. ہاں، یہ پردہ ڈالنا اس کے گناہ سے در حقیقت ایک قسم کا امر بالمعروف ہے. یعنی خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دوسروں کی خطاؤں پر پردہ ڈالیں، لیکن یہ پردہ ڈالنا ان معنی میں نہیں کہ ہم اسے امر بالمعروف یہ نہیں انل منکر نہیں کریں، اسے اچھی باتوں کو حکم نہ دیں. بھائی میں نے پردہ ڈال دیا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان گناہ کر رہا تھا، لہذا میں نے کیا کیا کہ اس کے گناہ کو نشر نہیں کیا. کسی کے سامنے بیان کی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا یہ اس کے گناہ کا بیان نہ کرنا، اس پر پردہ ڈالنا، آپ کو امر بالمعروف و نہیں انل منکر سے نہ روکے. یہ ذہن میں توہم پیدا نہ ہو، یہ خیال نہ ہے کہ جناب گناہ پہ پردہ ڈالنا امر بالمعروف و نہیں انل منکر کو انجام نہ دینا ہے. نہیں، گناہ پر پردہ ڈالنا ایک الگ چیز ہے، اور امر بالمعروف و نہیں انل منکر کرنا، اس کو اچھے طریقے سے پیار و محبت سے اس کو سمجھانا ایک دوسری بات ہے. لہذا اگر کوئی شخص آپ نے دیکھا گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، تو پیار محبت سے، پیارے طریقے سے جا کر اس کو بتائیں. اس لیے حدیث میں ہے، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود بھیجے محمد والے محمد. معصوم فرماتے ہیں کہ تم اگر کسی کو سب کے سامنے نصیحت کرو گے تو تم اسے ذلیل و خوار کرو گے. جب بھی کسی کو نصیحت کرو، اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں لے جا کر اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرو. بعض اوقات انسان براہ راست کہہ دیتا کہ جناب آپ نے غلطی کی، لیکن اخلاقی طریقہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے اس شخص کی توجہ دلائی جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. جیسے کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو جو غلط وضو کر رہا تھا، اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کیا. یہ ہے طریقہ. تو یا غفور یا رحیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب خدا غفور و رحیم ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے معاشرے کے افراد کے لیے غفور و رحیم ہونا چاہیے. اگر کسی نے میرے حق میں کوئی غلطی کی، کوئی بدتمیزی کی ہے، کوئی کوتاہی کی ہے، میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، تو میں اسے کھلے دل سے معاف کروں. دیکھیں ایک ہوتا ہے معاف کر دینا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے آپ کے حق میں کوئی حق تلفی کی ہے، آپ نے اسے معاف تو کر دیا لیکن وہ دل سے بات نکلتی نہیں ہے، وہ دل سے بات نکلتی نہیں. جب بھی وہ شخص یاد آئے گا فوراً ذہن میں آئے گا کہ جناب اس نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ اس کا جو میل ہے وہ ابھی تک دھبا جو ہے وہ ذہن میں موجود ہے، روح میں موجود ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں قرآن نے کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. تفریق کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں گناہ کو، کسی کی غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے اور دل سے بھی اس کا خیال نکال دیا جائے. جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، جس کو ہم نے زد و کوب کیا تھا، جس میں ہم نے ظلم کیا تھا، جس میں ہم نے ستم کیا تھا، لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا؟ لا تصریب علیکم الیوم، آج کوئی تصریب نہیں ہے تم پر. یعنی نہ صرف یہ کہ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا بلکہ اپنے دل سے بھی اس برائی کا خیال اپنے دل سے نکال دیا. یہ ہے تصریب. تو اگر کسی کو معاف کریں تو پھر حضرت یوسف اور قرآن کی پیروی کرتے ہوئے دل سے بھی اس کسک کو نکال دیں، اس خیال کو نکال دیں، اس دھبے کو نکال دیں جو کسی مومن کی نادانی کی وجہ سے غلطی کی صورت میں ہمارے دل پر آ گیا تھا. درود بھیج محمد و آل محمد. یا غفور و یا رحیم، 150 مرتبہ کہہ رہے ہیں یا غفور و یا رحیم، تو خدا کہے گا اگر تم مجھے پکار رہے تو جب تک تم اپنے معاشرے کے لیے غفور اور رحیم نہیں بنو گے، جب تک تم اپنے برادران دینی کی غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے، رحمت کا مظہر نہیں بنو گے، میں بھی تمہارے لیے رحمت کا مظہر نہیں بنوں گا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب بھوک و پیاس لگے روزے میں تو ایک طرف قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو اور دوسری طرف معاشرے کے نادار، مفلس اور غریب افراد کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ معاشرے کا غریب طبقہ کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے. یہ ہے حقیقی روزہ. لیکن اگر یا غفور یا رحیم پڑھ کے تو چلے جائیں، مولانا نے پڑھ دیا اور آپ نے الہی آمین کہہ دیا یا سن لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بارہ کہہ رہا ہوں، نہ اسلام ہمیں دعا سنانے والا بنانا چاہتا ہے، نہ طوطی کی طرح دعا رٹانے والا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے آپ قاری بھی بنیں اور آپ عامل بھی بنیں، قرت بھی کریں، دعا کے مطالب پر عمل بھی کریں. درود بھیجیے محمد والا. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وکرمته وشرفته وفضلته علی الشهور. اس کے بعد چار صفات امام نے فرمائی ہیں، عظمته عظیم کیا ہے، کرمته کرامت و بزرگی دی ہے، شرفته شریف اور بافضیلت بنایا ہے، وفضلته اور اسے فوقیت دی ہے دوسرے تمام مہینوں پر. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے، اگر یہ مہینہ عظیم ہے، شریف ہے، کریم ہے، بفضیلت ہے، تو اس مہینے میں رہنے والوں کو بھی، اس مہینے میں ساتھ رہنے والوں کو بھی عظیم ہونا چاہیے، کریم ہونا چاہیے، شریف ہونا چاہیے، بفضل و کرم ہونا چاہیے. یعنی در حقیقت یہ ماہ مبارک رمضان ہم نے یہ چار صفات پیدا کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو رنگائی کا کام کرتے ہیں، ایک برتن میں رنگ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے، جب رنگ پک جاتا ہے اچھی طرح، پانی کھول جاتا ہے، تو اس کپڑے کو یا اس دوپٹے کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اسے اچھی طرح پکایا جاتا ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کے ذریعے سے اسے بار بار پلٹا جاتا ہے. کیوں پلٹا جاتا ہے؟ تاکہ وہ رنگ جو ہے اس دوپٹے کے یا اس کپڑے کے رنگ پہ غالب آ جائے. پھر نکال کر اس کو میچ کیا جاتا ہے، جو ہمیں نمونہ دیا گیا تھا، جو ہمیں چیز دی گئی تھی کہ اس رنگ سے مشابہ رنگ ہونا چاہیے، میچ کرتے ہیں، اگر میچ نہیں ہوتا تو دوبارہ اسے ڈالتے ہیں، پھر پکاتے ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو رمض اس لیے کہا جاتا ہے، رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تمہارے گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں. دوسری جانب بار بار اس دعا کو پڑھنے سے در حقیقت اس ماہ رمضان کی عظمت، شرافت، کرم اور در حقیقت اس کی فضیلت کا رنگ تمہاری روح پہ آنا چاہیے. لیکن ماہ رمضان ختم ہو جائے، زیرو سے شروع کیے تھا، زیرو پہ آ گئے تو کوئی فائدہ نہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ماہ رمضان ختم ہو تو اپنے اخلاق و کردار میں غور کرو، دیکھو کہ تمہارے اخلاق و کردار میں تو تبدیلی آئی ہے. کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ ہماری نماز کیسے قبول ہو, ہمیں کیا پتہ چلے کہ یہ ٹکرے مار رہے ہیں, اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, نہ پتہ ہے کہ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں, نہ یہ خیال ہے کس کے سامنے گڑ رہے ہیں, بالآخر نماز پڑھ رہے ہیں. ہو یہ نماز کیسے قبول ہو, کیا فارمولا ہے؟ امام نے کیا فرمایا, جتنا جتنا تم برائیوں سے دور ہوتے جاؤ گے اتنی ہی تمہاری نماز قبول ہوتی جائے گی. کسی کی نماز 10 منٹ کے لیے قبول ہوتی ہے, یہاں سے مسجد سے باہر جانے تک کی نماز قبول ہوتی ہے, 10 منٹ کا اثر ہوتا ہے اس کے دل پر. کسی کی نماز 1 گھنٹے کے لیے قبول ہوتی ہے, شاپنگ کے لیے نکلے, خریداری کے لیے نکلے, آنکھیں بہکنے لگی, کان بہکنے لگے, زبان بہکنے لگی, روزہ تھا, نہیں جناب غیبت نہیں کریں گے, اذان مغرب ہو گئی, جناب اب چیز حلال ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بازاروں میں نعتیں سن رہے ہیں, قوالیاں سن رہے ہیں, اور جیسے ہی افطار ہوتا ہے فوراً ہی جناب اس کا دوسرا ورژن شروع ہو جاتا ہے, ڈسکو شروع ہو جاتا ہے, گانے شروع ہو جاتے ہیں. تو در حقیقت یہ روزہ نہیں ہے, گناہ سے جتنا بچیں گے اتنی ہی نماز قبول ہوگی, اتنا ہی روزہ قبول ہوگا. مومن فرماتے دیکھنا چاہتے ہو روزے نے اثر کیا, خدائے رنگ تمہارے روح میں شامل ہوا, تو دیکھو کہ آج کا یہ 12واں روزہ, 13واں روزہ, 14واں روزہ, 20واں روزہ ختم ہو گیا, دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی اچھی صفات پیدا ہوں, تم نے کتنی برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کیا. اور اکثر بچے سوال کرتے ہیں مولانا ہم سے گناہ نہیں چھوڑے جاتے, تو یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے. ایک درس میں نے تیار کیا ہے, تقریباً 15-20 فرصتیں ہوتی ہیں اس ماہ رمضان میں ہمیں اچھائیوں کو حاصل کرنے کی, جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بعد میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 20 فرصتیں, 15 فرصتیں ہیں تقریباً جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس ماہ رمضان میں, لیکن وہ سب افطاری اور سحری کی نظر ہو جاتی ہیں, اور ادھر سے چاند دیکھا تھا, ادھر سے عید کا چاند آیا اور ختم ہو گیا, اور عید مل لی, گلے مل گئے, اور جناب ماہ رمضان ختم. نہیں عزیز نگرانی, یا غفور یا رحیم یا علی یا عظیم کا اثر ہماری روح میں آنا چاہیے. خدا عظیم ہے تو پھر ہمیں بھی بس کاموں سے دوری اختیار کرنی چاہیے, خدا غفور ہے تو پھر ہمیں بھی آپس کی چرکلش, دوری, رنجش اور اس خلیج کو دور کرنا چاہیے جو ہمارے درمیان پیدا ہو جاتی ہے, رشتہ داروں پیدا ہو جاتی ہے. اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا, ہم اس کے نہیں جائیں گے, اس نے ہمیں علامہ نہیں لکھا, اس نے ہمیں پروفیسر نہیں لکھا, اس نے ہمیں محترم نہیں لکھا, ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. نہیں, آپ آج پہل کر آج سے نیت کریں کہ اگر کوئی مجھ سے نہیں ملتا نہ ملے, میں اس سے ملوں گا. صلہ رحم, درود بھیجیے محمد والا. شہر عظمتہ, عظیم بنایا ہے, وکرمتہ, اسے کریم بنایا ہے, بزرگ بنایا ہے. عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ, شریف بنایا ہے, وفضلتہ, اسے فضیلت دی ہے خدا عالم نے. یہ کریم, یہ شریف, یہ عظیم, یہ بافضیلت مہینہ, اس کی شرافت, اس کی عظمت اگر ہم چاہتے ہیں, اس کا کرم چاہتے ہیں, تو پھر حقیقی روزے کے ذریعے سے حاضر ہو سکتی ہے. وہذا شہر, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ایک اور اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام, لکل شیء ربیع, ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے, اور ماہ مبارک رمضان در حقیقت قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. لیکن یہ قرآن کی بہار کا زمانہ ایسا نہیں کہ جو بہار کا موسم آتا ہے وہ چند ہفتوں چند مہینوں کا ہوتا ہے, لیکن خدا کی بہار کبھی خزاں میں تبدیل نہیں ہوتی. اگر خزاں میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ ما کسبت بما ایدی الناس, جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اس خدا کی بہار کو خزاں میں تبدیل کر دیتے ہیں. میں پھر اپنے نقطے کو دہراؤں گا کہ موسم خزاں, جو موسم بہار جو آتا ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا, اسے آنا اور جانا ہے. ایک موسم آئے تو دوسرا موسم چلا جائے گا, لیکن خدا اور امام معصوم, خدا کا نمائندہ, خدا کی حجت جسے کہ بہار, تو یہ بہار کا زمانہ اور اسے باقی رکھنے کا زمانہ بھی اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. چاہیں تو اس بہار کو ہمیشہ صدا بہار کر دیں اور چاہیں تو اسے خزاں بنا لیں. تو بس 30 دن میں اگر قرآن سے رشتہ ہے تو پھر اسے زندگی کے سارے دنوں میں, سال کے سارے ایام میں سے باقی رہنا چاہیے. اور امیر المومنین فرمائے قرآن کیسے پڑھو, قرآن کی حقیقی تلاوت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت جس میں تدبر نہ ہو, جس میں غور و فکر نہ ہو, جس میں آپ ترجمہ نہ پڑھیں. لا خیر فی تلاوت لیس فیہا تدبر. معصوم فرماتے ہیں ایسی تلاوت جو صرف قرآن ختم کرنے کے لیے ہو. تمہارا کون سا پارا ہے؟ 20واں. اچھا جناب 20واں پارا ہے, اسپیڈ بڑھا دی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں جناب تراویح کی جو اسپیڈ بڑھا دو اور بڑھا دو اور بڑھا دو کہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ پڑھا کیا ہے تم نے. تو ہماری بھی ریس لگی ہوتی ہے کہ جناب تمہارا کون سا 18واں پارا ہے, وہ آج تو 12واں, تو جناب اور اسپیڈ بڑھا دی. نہیں, لیس فی فرماتے معصوم کو خیر نہیں ہے اس تلاوت قرآن میں جس میں غور و فکر نہ ہو, جس میں ترجمہ نہ پڑھا جائے. اور مولا کائنات حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تم قرآن پڑھو گے اور پڑھ کے اٹھو گے تو یا تمہاری ایک نیکی میں اضافہ ہوگا یا تمہارے ایک گناہ میں اور عیب میں کمی ہوگی. خوب آج 12 دن ہو گئے ہم نے 12 سے 12 پڑھ لیے, کیا 12 عیب مجھ میں کم ہوئے؟ کیا 12 کمال کی چیزیں میں نے حاصل کی؟ کیا میں نے 12 اچھی صفات کو حاصل کی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے مولا کائنات کی نظر کے مطابق, مولا کائنات کی فکر کے مطابق قرآن نہیں پڑھا. میں نے یہ بتانے کے لیے جناب آج میرے اس ماہ رمضان میں 3 قرآن ختم ہو گئے, 2 قرآن ختم, 1.5 قرآن ختم ہو گئے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرا مومن وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کے عیب میں کمی آتی ہے. تو پھر اس نیت سے ضروری ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جائے, سمجھا جائے کہ کیا پڑھ رہے ہیں خداوند عالم سے, کیا بات کر رہے ہیں, کیا کلام ہو رہا ہے. خدا للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, لہذا قرآن کی تلاوت ایسے ہونی چاہیے کہ سمجھ کے پڑھا جائے. خدا للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, مبینات من الہدا والفرقان, ہدایت کی باتیں بھی کھول کھول کے پہنچاتا ہے اور فرقان کی صفت بھی تم میں پیدا کرے گا. فرقان کی صفت کیسے پیدا کرے گا؟ فرقان فرق کرنے کی صفت, تمیز کرنے کی حالت, یعنی آپ کے اندر قرآن پڑھنے کے بعد ایک ایسی حالت پیدا ہوگی کہ آپ کو حق حق اور باطل کو باطل نظر آئے. خوب کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہو, قرآن پڑھنے کے بعد اسے ہر چیز حق نظر آئے, جو باطل ہے باطل نظر آئے؟ وہ کب نظر آئے گا؟ باطل باطل کب نظر آئے گا؟ حق حق کب نظر آئے گا؟ کہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں معاشرہ سازی کی طرف لے جاتی ہے کہ اپنے معاشرے کی فکر کرو. یہ نہیں ہو کہ صرف میں صرف قبر میں چلا جاؤں, میری قبر نورانی ہو جائے, باقی باڑ میں جائیں, باقی جہنم میں جائیں. یہ انتہائی درجے کی خود غرضی اور لالچی پنا ہے انسان کا. اسلام یہ نہیں چاہتا, اسلام چاہتا ہے کہ دوسروں کو نجات دو. کیسے نجات دو؟ کل ذکر کیا تھا, اللہم ادخل علی اہل القبور سرور, اللہم اغنی کل فقیر, تمام فقیروں کو غنی کر دے, تمام بے لباسوں کو لباس دے, تمام مریضوں کی مریضوں کو شفا عنایت فرما, تمام قرضداروں کے قرضوں کا ادا فرما. کون قرضوں کا ادا کرے گا؟ کون مریضوں کی شفاعت کرے گا؟ کون بھوکوں کو کھانا کھلائے گا؟ کون بے لباسوں کو لباس دے گا؟ خدا, فرشتے, اہل بیت یا ہم؟ تو جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے اپنے معاشرے کے لیے, خدا بھی کوشش نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک تم مل کر اجتماعی جدوجہد نہیں کرو گے خدا بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا اور ایسے ہی پڑا رہنے دے گا. تو ضرورت ہے عمل کی, اس لیے میں نے کہا دعا عمل کا مقدمہ بنتی ہے. دعا پڑھنا رٹنا نہیں ہے, اسلام کا مقصد لینا آپ دعا پڑھ لے بہت اچھی نہیں, دعا کمل ہو رہی ہے جناب ایک نے پڑھا باقی نے سن لیا کافی ہو گیا. نہیں, دیکھیں کہ مولا کائنات دعا کمل میں کیا کہہ رہے ہیں, دعا یا علی یا عظیم میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان, اس کی عظمت, شرافت, کرم, اس کی فضیلت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ لہذا اس طرح توجہ ہونی چاہیے. درود بھیجیے محمد وال محمد. یہ معاشرے کی طرف لے جاتی ہے دعا. گوشہ نشین نہیں بناتی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا گوشہ نشین بناتی ہے، نہیں. مولا کائنات کو دیکھیے کس طریقے سے مصلی پہ آ کر عبادت بھی کرتے ہیں اور کس طرح میدان میں جا کر جہاد بھی کرتے ہیں. یہی حزب اللہ کے نوجوان تھے جو راتوں میں نماز شب پڑھتے تھے، دعا توسل پڑھتے تھے اور پھر جا کر اسرائیلی فوج پر حملہ کرتے تھے. تو دعا، مناجات، دین انسان کو گوشہ نشین نہیں بناتا. یہ کمیونزم کا نعرہ تھا کہ دین افیون ہے، ایک سلانے والی ٹیبلٹ ہے جو جتنا کھائے گا، جتنی نماز پڑھے گا، جتنا روزہ کرے گا، جتنی عبادت کرے گا، جتنی مسجد جائے گا، وہ دنیا سے، اجتماعی ذمہ داری اور سوسائٹی سے گوشہ نشین ہوتا جائے گا. امام خمینی نے آ کے اس نظام کو پلٹ دیا، کہا کہ نہیں، جو جتنی دعا پڑھتا ہے وہ اتنا ہی مجاہد ہوتا ہے، جو جتنی دعا پڑھتا ہے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اسے اپنے برادران دینی کی اصلاح اور نجات کی فکر ہوتی ہے. تو یہ فرقان، فرق کرنے کی حالت پیدا ہوگی کہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، جب قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، جب قرآن کو غور و فکر کی جائے، یہ بہترین موقع ہے. اور اسی لیے امام فرماتے ہیں خداوند عالم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے سکم شیری میں تلاش کرتے ہیں اور انہیں علم نہیں ملتا. علم کتابوں کا پڑھنا رٹنا اور کتابوں میں لکھی ہوئی انفارمیشن کو پڑھ کر حفظ کر کے یاد کر کے امتحان پاس کر کے ڈگری لینا، یہ علم نہیں ہے. علم کچھ اور ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْعِلْمَ. امام فرماتے ہیں خدا نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، جب تک بھوک کی حالت میں تم علم حاصل نہ کرو، غور و فکر نہ کرو، علم سے تمہارے دریچے فکر کے نہ کھولیں، تو پھر حقیقی علم تمہیں نہیں مل سکتا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، گزر رہا ہوں. تو ہم میں صفت پیدا ہوگی حق و باطل میں پہچان، تاکہ حق کو حق، باطل کو باطل کہیں. جہاں پر بھی ظلم ہوگا ہم آواز حق بلند کریں گے. یعنی ماہ رمضان میں 150 مرتبہ دعا یا علی یا عظیم کا پڑھنے والا جب جمعۃ الوداع آئے گا، تو پھر مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کے لیے، اسرائیل و امریکہ سے ان کی نابودی اور ان سے اظہار نفرت کے لیے مظاہرے میں آئے گا، وہ گوشہ نشین نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد اگر تم میں یہ صفت پیدا نہ ہو کہ تم ظلم کو اور ظالم کو تشخیص نہ دے سکو، حق و باطل میں تشخیص نہ دے سکو، تو امام فرماتے ہیں، بہت ہی سخت حدیث ہے، ربط علی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن تو بہت جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پر جوتے مار رہا ہوتا ہے. بلکہ اگر لفظی ترجمہ کروں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ تم خدا سے امید کرو کہ خدا اپنا رحم و کرم اس معاملے تم پہ زیادہ کرے. قرآن کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں خدا تم پر اپنی رحمت کو دور کر دے، اس لیے کہ تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ معصوم کے الفاظ ہیں. ربط علی القرآن والقرآن یلعنہ. ہم دعا کرتے خدا یہ قرآن پڑھا ہے، قرآن نے دعا کی کل اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اے خدا ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور کر دے. کیسے منور کر دے؟ قرآن تو ہماری لعنت بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے. امام کہہ رہے ہیں کہ وہ تلاوت جس میں غور و فکر نہ ہو، جس میں ترجمہ نہ پڑھا جائے، جس میں سوچ سمجھ نہ ہو، فہم نہ ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم معاشرے کے لیے کیا کام کرو گے؟ حقیقی دعا پڑھنے والا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ نکات ہیں جو اسی دعا میں پوشیدہ ہیں. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ اہل بیت کی لغت میں، اہل بیت کی ڈکشنری میں دعا کچھ اور ہے، ہماری یہاں دعا کچھ اور ہے. اہل بیت کی ڈکشنری میں دعا مانگنا نہیں ہے، خدا کے لیے تڑپنا ہے، خدا کے لیے اپنی اصلاح کا عمل انجام دینا ہے. ہماری ڈکشنری میں دعا صرف مانگنا ہے، اپنی ذمہ داری عمل ہو نہ ہو، اپنی ذمہ داری. کون؟ حضرت موسیٰ کے ماننے والے بنی اسرائیل. آج یہ راشن لا دو، آج وہ راشن لا دو، آج یہ مینیو، آج وہ مینیو، آج یہ ڈش چاہیے، آج وہ ڈش چاہیے، آج منو سلمہ نازل ہو جائے، آج بادل جو ہے وہ مثال کے طور پر ہم پہ سایہ کر لیں. لیکن جب بات آئی جہاد کی، بات آئی میدان عمل کی، جب بات آئی اجتماعی ذمہ داریوں کی، تو کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ، تمہارا خدا جائے، تم جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لینا. بہ نہیں، ہمارا وہی حال ہے. دعا ہم ایسے مانگتے ہیں، ہماری ڈکشنری میں دعا یہ نہیں مانگنا ہے. باقی دعا میں امام نے کہا کیا ہے؟ دعا تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ نکات پیش نہ کیے گئے ہوتے اور آپ کے ذہن میں نکات نہ ہوتے تو کیا آپ اس دعا کی حقیقت کو سمجھ سکتے تھے؟ کیا میں اس دعا کی حقیقت کو سمجھ سکتا تھا؟ جب میں نے غور کیا، جب میں نے فکر کیا، تو میں نے سوچا یہ دعا جو 150 مرتبہ پڑھی جاتی ہے ہر نماز، یعنی 5 نمازیں دن میں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 30 دن میں 150 مرتبہ یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، تو اس دعا میں کیا پیغام ہے؟ آخر امام کیا چاہ رہے ہیں، کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، اسلام کہاں لے جانا چاہ رہا ہے؟ صرف طوطی کی طرح دعائیں رٹ لو اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، بلکہ عمل، اجتماعی ذمہ داریوں. یہ جو میں نے کہا فرقان کی حالت پیدا ہوگی کہ تم حق کو حق، باطل کو باطل کہو گے، جہاں ظلم نظر آئے گا، جہاں ظلم نظر آئے گا وہاں پر. آج برما میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، بحرین میں ظلم ہو رہا ہے. لہذا ہم یہ تصور نہیں کریں گے جناب مولانا آپ کو تو شیعوں کے صوفی کہہ رہے ہیں، آپ عالم اسلام کو بچانے جا رہے ہیں. نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی یہ تمہیں تو الجھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں پاکستان میں مذہبی منافرت میں کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم اپنا آپ کو پھر قوالیوں سے نکالیں. ہماری مجلسوں کا انداز، ہمارے ممبروں کا انداز، ہماری محراب کا انداز، ہماری محفل میلاد کا انداز ایسا ہو جو اتحاد کا پیغام دے، نہ کہ تفرقے کا، نہ کہ تبرے کا، نہ کہ منمانی گالیوں کو تبرے کا نام دے تو اس کو فروغ دیا جائے. یہ تو جان بوجھ کر ایسے افراد ممبروں میں بھیجا گیا ہے کہ جو جان بوجھ کر تبرے کا غلط معنی استعمال کرتے ہوئے صرف گالیوں کو تبرے کا نام دیتے ہیں، فحش و دشنام کو تبرے کا نام دیتے ہیں. یہ تو سازش ہے دشمن کی، ان افراد کو پہچانی ہے. دشمن چاہ رہا ہے کہ ہمیں اس مذہبی منافرت میں دھکیل دے، نفرتوں میں دھکیل دے، اندھیروں میں دھکیل دے، تاکہ شیعہ اپنا اجتماعی کردار ادا نہ کر سکے پاکستان میں. کون شیعہ؟ کون شیعہ جو انتظار کر رہے ہیں اپنے امام زمانہ کا؟ کون سا امام؟ جو ایک قبیلے کا امام ہے، نقویوں کا امام ہے، تقویوں کا امام ہے، زیدیوں کا امام ہے، جعفریوں کا امام ہے، آبدیوں کا امام ہے، باقریوں کا امام ہے، کس کا امام ہے؟ تمام شیعوں کا امام ہے، تمام مسلمانوں کا امام ہے، وہ تمام انسانوں کا امام ہے، وہ تمام حیوانات، جمادات، نباتات کا امام ہے، وہ انٹرنیشنل ہے. تو اس کے ماننے والوں کو بھی کم سے کم فکری سطح پہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے. انٹرنیشنل سطح پہ جا کر حالات کا موازنہ کریں، تجزیہ و تحلیل کریں تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کہیں گے مولانا پاکستان کے ایشو میں قتل عام اور آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں فلسطین کی بات، کیوں نہ کریں برما کی بات، کیوں نہ کریں بحرین کی بات؟ یہ قبل اول بیت المقدس ہے، یہ قبل اول ہے، پہلی عصمت یہ ہے. دوسری عصمت یہ، امام زمانہ پردہ غیب سے آئیں گے تو یہاں پر نماز ادا کریں گے بیت المقدس میں، حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا، ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. یہ دوسری عظمت ہے اس بیت المقدس کی. کئی انبیاء یہاں دفن ہیں، کئی انبیاء کی جوانی، بچپن، زندگی یہاں گزری ہے. لہذا جہاں پر پاکستان میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. اسی طریقے سے برما میں، اسی طریقے سے بحرین میں، دنیا کی کسی گوشے میں. تو رمضان کا پیغام یہی ہے کہ اپنی فکروں کو وسیع کرو. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یہ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اللہم اغن کل فقیر، اللہم عشب کل جائے، اللہم اغتدین کل مدین، اے خدا تمام قرضداروں کو قرضوں کا ادا کر دے، الہی آمین. اور جب بات ہوئی کہ جناب مسلمانوں کے امور کی اصلاح کر دے تو پھر بغلیں جھانکنے لگتے ہیں. اسے پتا کہ ہم نے تو کام کرنا نہیں ہے، ہمیں جو آج تک دین بتایا گیا تھا وہ اجتماعیت کا نہیں تھا، انفرادیت کا تھا. لہذا یہ کون اصلاح کرے گا امور مسلمین کی، مسلمانوں کی؟ حدیث میں کوئی جو صبح کرے اور اسے مسلمانوں کے حالات کی فکر نہ ہو وہ مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. لہذا قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے. کب صفت پیدا ہوگی؟ کہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. امام فرماتے ہیں تم قرآن، بعض لوگ، معذرت، آپ سمرت آپ ہی نہیں ہیں، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں خدا ہوتے اس قرآن کے ذریعے رحمت کر، کہ قرآن خود دعا کرتا ہے ہمارے حق میں کہ نہیں، میں تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا کہ تم کو خدا کی رحمت ملے، اس لیے کہ تم نے خود اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. تو دعا یا علی یا عظیم کا پیغام یہی ہے کہ اے خدا تو علی اور عظیم ہے، تیرے بندوں کو بس گھٹیا اور غیر اخلاقی کاموں سے اونچا ہونا چاہیے. تو غفور اور رحیم ہے، تو ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اپنے افراد کے درمیان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے میں پہل کرنا چاہیے. جب قرآن عظیم ہے, جب شہری عظیم ہے, جب یہ مہینہ بابرکت ہے, فضیلت والا ہے, تو ہمیں بھی بابرکت فضیلت والا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ جو قرآن ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ باقی مطالب کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن کا قاری بننے, اس کے مفاہیم پہ عمل کرنے, روزے کی حقیقت و فلسفے کو سمجھنے اور اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوند جو کچھ سنا, جو کچھ کہا, اسے اپنی راہ میں اپنی مرضی کے مطابق قرار دے. ایک سورہ فاتحہ سب مل کے پڑھیں تاکہ اس کا ثواب کل مومنین مومنات مسلم مسلمات کی روح ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.